عیسائی قوم کا مرکز ایسی زمین پر ہے جس میں زیرکی اور دوائے دماغی کی لطافت بہت کچھ امیدیں دلاتی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دین اور توحید کے معاملہ میں انہوں نے بھی طبی اور فلسفہ پڑھ کر ڈبو دیا ہے۔ ایک طرف جب ہم نظر کرتے ہیں کہ وہ امور دنیا کی تدبیر اور ترتیب اور آئے دن جدید صنعتوں کے نکالنے میں کس انتہائی نقطہ تک پہنچ گئے ہیں، اور پھر جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ خدا شناسی کے مسئلہ میں کیسے گر گئے ہیں اور کیسے ایک عاجز انسان کو رب العالمین سمجھ بیٹھے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ ذہن رسا اور خدا شناسی میں یہ عقل و ذکا۔ اور جب ہم غور کریں کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں افراد تفرید کے روح سے مابہل امتیاز کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بنی نو کے حقوق تلف کرتے ہیں، اور عیسائیوں میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کے حقوق تلف کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو جہاد کے مسئلہ کی غلطی نے ایسا سخت دل کر دیا ہے کہ نو انسان کی سچی محبت ان کے دلوں میں نہیں رہی۔ لہٰذا ان میں سے وحشی لوگ کسی ادنا غرض نفسانی یا جوش شیطانی کی وجہ سے بے گناہ انسان کا خون کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور بے آبرو کرنے اور مال چھیننے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور بنی نو کے حقوق کا ایک ضروری حصہ تلف کر کے انسانیت کو داغ لگا دیا ہے۔ پھر جب ہم عیسائیوں کے حالات کو غور کی نظر سے دیکھیں تو بکمال صفائی کھل جاتا ہے کہ انہوں نے خدا کے حقوق تلف کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور ایک عاجز انسان کو بے وجہ خدا بنا رکھا ہے، اور جس غرض کے لیے خدا بنایا گیا تھا وہ غرض حاصل بھی نہیں ہوئی۔ اگر گناہ سے پاک ہونے کے لیے یہی نسخہ تھا کہ یسوع مسیح کے خون سے ایمان لایا جائے، تو کیوں یہ نسخہ یورپ کے لوگوں کو دنیا پرستی اور طرح طرح کے ناجائز شہوات کے گناہ سے، جن کا ذکر کرنا بھی جائے شرم ہے، پاک نہیں کر سکا؟ بلکہ بجائے اس کے فوق العادہ ترقی ہوئی۔ کیا یورپ کے ملک بدکاریوں میں ایشیائی ملکوں سے کچھ کم ہے؟ تو پھر اس غیر مؤثر نسخہ پر کیوں نظر ثانی نہیں کی گئی؟ دنیا کی چند روزہ صحت کے لیے ہر ایک ڈاکٹر اور بیمار اس قاعدے کا پابند رہتا ہے کہ جب ایک نسخہ سے ہفتہ عشرہ تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہ نسخہ بدلنا پڑتا ہے اور کوئی اور آسن تجویز سوچی جاتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ کے باوجود غلط ثابت ہونے کے اب تک یہ نسخہ بدلایا نہیں گیا؟ کیا باوجود 1900 برس لا حاصل گزر جانے کے اب تک یہ خیال قابل وقت ہے کہ خون مسیح پر ایمان لانا حقیقی نجات کو عطا کرتا ہے؟ یا یہ امید کر سکتے ہیں کہ اگرچہ موجودہ زمانہ تک کوئی امتیاز فیصلہ کرنے والے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن آئندہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدکاریوں اور بدمستیوں سے پرہیز کرنے والے عیسائی ہوں گے؟ جو شخص یورپ کے ملکوں میں سے کسی ملک میں رہتا ہے، وہ اگر چاہے گواہی دے سکتا ہے کہ یہ بیان درست ہے، بلکہ ہر ایک دانشمند جس نے کبھی یورپ کی سیر کی ہے اور کچھ عرصہ پیرس وغیرہ میں رہ چکا ہے، اس کو اس گواہی میں تامل نہیں ہوگا کہ اب بعض حصے یورپ کے اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ قریب ہے کہ بہتوں کی نظر میں بدکاری کچھ گناہ ہی نہ رہے۔ ان کے نزدیک ایک بیوی سے زیادہ نکاح حرام ہے، مگر بد نظری حرام نہیں۔ درحقیقت فرانس وغیرہ میں لاکھوں عورتیں ایسی پائی جائیں گی جن کو خاوند کی ضرورت نہیں۔ بس اب یا تو کہنا پڑے گا کہ ان کے لیے کوئی نئی آیت انجیل میں سے نکل آئی ہے جس سے یہ سب کاروائیاں حلال ہو گئی ہیں، یا ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ خون مسیح کے نسخہ نے الٹا اثر کیا ہے اور دعویٰ غلط نکلا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ یہ نسخہ صحیح نہ تھا، اور ایک شخص کے مرنے کو دوسرے شخص کے نجات پانے سے کوئی طبی تعلق نہیں، اور خدا کا زندہ ہونا تمام برکات کا مدار ہے نہ کہ مرنا، اور سورج کے طلوع کرنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے نہ کہ ڈوبنے سے۔ اور جبکہ اس نسخہ سے گناہوں سے پاک ہونے کا مقصود حاصل نہ ہو سکا، تو وہ اصول بھی صحیح نہ رہا کہ یہ خدا کا بیٹا تھا جس نے اس نیت سے اپنے تئیں ہلاک کیا۔ ہم خدا کی نسبت ایسی موت تجویز نہیں کر سکتے کہ جان بھی گئی اور کام بھی نہ ہوا۔ اول تو یہ بات ہی خدا کے قدیم قانون قدرت کے مخالف ہے کہ خدا بھی موت اور فنا اور ہر ایک نقصان اور ذلت کو اپنے پر قبول کر کے ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دعوے کو نہ تو کسی نظیر سے ثابت کیا ہے، تا یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ 2-4 دفعہ پہلے بھی خدا نے ایسے طور سے جنم لیا تھا، اور دل قرار پکڑ جائے، اور نہ اس دعوے کو خدائی کرشموں کے ساتھ جو انسانی معجزات کی حد سے باہر ہوں بپائے ثبوت پہنچایا گیا ہے۔ اور پھر بئیں ہما اس عقیدہ کی اصلی غرض جس کے لیے یہ عقیدہ تراشا گیا تھا بالکل مفقود ہے۔ دنیا میں نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے دو گناہ ہیں، ایک شراب نوشی اور ایک بدکاری۔ اب کہو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان دو گناہوں میں یورپ کے اکثر مردوں اور عورتوں نے پورا حصہ لیا ہے؟ بلکہ میں اس بات میں مبالغہ نہیں دیکھتا کہ شراب نوشی میں ایشیا کے تمام ملکوں کی نسبت یورپ بڑا ہوا ہے، اور یورپ کے اکثر شہروں میں شراب فروشی کی اس قدر دکانیں ملے گی کہ ہمارے قصبوں کی ہر قسم کی دکانیں ملا کر بھی ان سے کم تر ہوں گی۔ اور تجربہ شہادت دے رہا ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ شراب ہے، کیونکہ وہ چند منٹ میں ہی بدمست بنا کر خون کرنے تک دلیر کر دیتی ہے، اور دوسری قسم کا فسق و فجور اس کے ضروری لوازم ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں اور اس پر زور دیتا ہوں کہ شراب اور تقویٰ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے، اور جو شخص اس کے بد نتیجوں سے آگاہ نہیں وہ عقل مند ہی نہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی عادت کو ترک کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اب اگر یہ سوال پیش ہے کہ اگر خون مسیح گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا، جیسا کہ وہ واقعی طور پر پاک نہیں کر سکا، تو پھر گناہوں سے پاک ہونے کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ گندی زندگی در حقیقت مرنے سے بدتر ہے۔ تو میں اس سوال کے جواب میں نہ صرف پرزور دعوے سے بلکہ اپنے ذاتی تجربے سے اور اپنی حقیقت اس آزمائشوں سے دیتا ہوں کہ در حقیقت گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس وقت سے جو انسان پیدا ہوا آج تک، جو آخری دن ہے، صرف ایک ہی ذریعہ گناہ اور نافرمانی سے بچنے کا ثابت ہوا ہے، اور وہ یہ کہ انسان یقینی دلائل اور چمکتے ہوئے نشانوں کے ذریعے سے اس معرفت تک پہنچ جائے کہ جو در حقیقت خدا کو دکھا دیتی ہے، اور کھل جاتا ہے کہ خدا کا غضب ایک کھا جانے والی آگ ہے، اور پھر تجلی حسن الہی ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر یک کامل لذت خدا میں ہے، یعنی جلالی اور جمالی طور پر تمام پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی ایک طریق ہے جس سے جذبات نفسانی رکتے ہیں اور جس سے چار ناچار ایک تبدیلی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس جواب کے وقت کتنے لوگ بول اٹھیں گے، کیا ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ہم خدا سے نہیں ڈرتے اور اس سے محبت نہیں رکھتے؟ اور کیا تمام دنیا وجود تھوڑے افراد کے خدا کو نہیں مانتی؟ اور پھر وہ طرح طرح کے گناہ بھی کرتے ہیں اور انواع و اقسام کے فسق و فجور میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور عرفان اور چیز ہے، اور ہماری تقریر کا یہ مدعا نہیں ہے کہ مومن گناہ سے بچتا ہے، بلکہ یہ مدعا ہے کہ عارف کامل گناہ سے بچتا ہے، یعنی وہ کہ جس نے خوف الہی کا مزہ بھی چکھا اور محبت الہی کا بھی۔ شاید کوئی کہے کہ شیطان کو معرفت کامل حاصل ہے، پھر بھی وہ کیوں نافرمان ہے؟ اس کا یہی جواب ہے کہ اس کو وہ معرفت کامل ہرگز حاصل نہیں ہے جو سعیدوں کو بخشی جاتی ہے۔ انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ کامل درجہ کے علم سے ضرور وہ متاثر ہوتا ہے، اور جب ہلاکت کی راہ اپنا ہیبت ناک منہ دکھاوے تو اس کے سامنے نہیں آتا۔ مگر ایمان کی حقیقت صرف یہ ہے کہ حسن ظن سے مان لے، لیکن عرفان کی حقیقت یہ ہے کہ اس مانی ہوئی بات کو دیکھ بھی لے۔ بس عرفان اور عصیان دونوں کا ایک ہی دل میں جمع ہونا محال ہے، جیسا کہ دن اور رات کا ایک ہی وقت میں جمع ہو جانا محال ہے۔ تمہارا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ ایک چیز کا مفید ہونا جب ثابت ہو جائے تو فی الفور اس کی طرف ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب مضر ہونا ثابت ہو جائے تو فی الفور دل اسے ڈرنے لگتا ہے۔ مثلا جس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ چیز جو میرے ہاتھ میں ہے یہ سم الفار ہے، وہ اس کو تباشیر یا کوئی مفید دوا سمجھ کر ایک ہی وقت میں تولہ یا دو تولہ تک بھی کھا سکتا ہے، لیکن جس کو اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ تو زہر قاتل ہے، وہ بقدر ایک ماشا بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے کھانے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کو واقعی طور پر علم ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ خدا موجود ہے اور در حقیقت تمام قسم کے گناہ اس کی نظر میں قابل سزا ہیں، جیسے چوری، خونریزی، بدکاری، ظلم، خیانت، شرک، جھوٹ، جھوٹی گواہی دینا، تکبر، ریاکاری، حرام خوری، دغا، دشنام دہی، دھوکہ دینا، بد عہدی، غفلت اور بدمستی میں زندگی گزارنا، خدا کا شکر نہ کرنا، خدا سے نہ ڈرنا، اس کے بندوں کی ہمدردی نہ کرنا، خدا کو پرخوف دل کے ساتھ یاد نہ کرنا، عیاشی اور دنیا کی لذات میں بکلی محو ہو جانا، اور منم حقیقی کو فراموش کر دینا، دعا اور عاجزی سے کچھ غرض اور واسطہ نہ رکھنا، فروختنی چیزوں میں کھوٹ ملانا یا کم وزن کرنا، یا نرخ بازار سے کم بیچنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، بیویوں سے نیک معاشرت نہ رکھنا، خاوند کی پورے طور پر اطاعت نہ کرنا، نامحرم مردوں یا عورتوں کو نظر بد سے دیکھنا، یتیموں، ضعیفوں، کمزوروں، درمانوں کی کچھ پرواہ نہ کرنا، ہمسایہ کے حقوق کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھنا اور اس کو دکھ دینا، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی توہین کرنا، کسی کو دل آزار لفظوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنا یا توہین کے طور پر کوئی بدنی نقص اس کا بیان کرنا یا کوئی برا لقب اس کا رکھنا یا کوئی بے جا تہمت اس پر لگانا یا خدا پر افتراء کرنا اور نعوذ باللہ کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت یا رسالت یا من جانب اللہ ہونے کا کر دینا یا خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہو جانا یا ایک عادل بادشاہ سے بغاوت کرنا اور شرارت سے ملک میں فساد برپا کرنا، تو یہ تمام گناہ اس علم کے بعد کہ ہر یک ارتکاب سے سزا کا ہونا ایک ضروری امر ہے، خود بخود ترک ہو جاتے ہیں۔ شاید پھر کوئی دھوکہ کھا کر یہ سوال پیش کر دے کہ ہم باوجود اس کے کہ جانتے بھی ہیں کہ خدا موجود ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہوں کی سزا ہوگی، پھر بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی اور ذریعہ کے محتاج ہیں، تو ہم اس کا وہی جواب دیں گے جو پہلے دے چکے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں اور کسی طرح ممکن نہیں کہ تم اس بات کی پوری بصیرت حاصل کر کے کہ گناہ کرنے کے ساتھ ہی ایک بجلی کی طرح تم پر سزا کی آگ برسے گی، پھر بھی تم گناہ پر دلیر ہو سکو گے۔